أشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد،
محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے دین کی محنت کی جو صورت اس زمانے میں ظاہر فرمائی اور دعوت عامہ کی جو محنت مسلمانوں میں اس زمانے میں ظاہر ہوئی اور رائج ہوئی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے افضال میں سے، بڑی مہربانیوں میں سے ایک اس زمانے کے لیے تھی اور ہے. یہ بہت گہری بات ہے کہ یہ بہت بڑے مہربانیوں میں سے کیوں ہے، اس زمانے کے لیے یہ چیز بہت بڑی مہربانی اور کرم اللہ پاک کا کیوں ہوا، کس اعتبار سے یہ سمجھا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ بہت بڑی مہربانی ہے. یہ چیز جتنی کھلے گی میرے بھائیوں ہم پر، جتنی روشن ہوگی، اتنی ہی دعوت کی محنت کی اہمیت جو ہے وہ ہم پر اجاگر ہوں گی. اور جس چیز کی اہمیت آدمی پر واضح ہو جاتی ہے، افادیت کھل جاتی ہے، تو شوق بھی اس کے اندر آتا ہے. اور جتنا شوق آدمی کے اندر آتا ہے، اتنا وہ عمل کی طرف بڑھتا ہے. اصل بات میرے بھائیوں یہ ہے کہ کام کی یہ جو نوعیت ہے، دین کی محنت کی، دعوت اللہ کی، یہ آدمی میں ایک ایسا جذبہ، ایک ایسا مزاج پیدا کرتا ہے جس کی خصوصیت ہے سرنڈر ہونا، اپنے کو بے نفس بنانا اور اپنی مرضی کو اللہ کے حوالے کرنا، اپنی خواہشات کو اللہ کے لیے قربان کرنا اور اپنے جذبات کو اللہ کے دین کی حیات اور اشاعت کے لیے لگانا. ہر کام کے کچھ اثرات ہیں، ہر تحریک کے کچھ اثرات ہیں، ہر آرگنائزیشن کے کچھ اثرات ہیں. اس دعوت کے مبارک کام کے اثرات میں سے یہ بات ہے کہ اس سے خاص مزاج بنتا ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ اس کے نصاب میں وہ چیز ہے، اس کے ایکٹیویٹیز میں وہ چیز ہے، اس کی رعایت کی گئی ہے کہ یہ مزاج بنے. اس سے پہلے سے ایک انسان میں ہمدردی ہے، لوگوں میں ہمدردی پیدا کرنے کا دائیا اجاگر کر کے کچھ ہمدردی کے لیے لوگوں کو لگا دینا ایک الگ شکل ہے. ایک یہ کہ ایک آدمی کو ایسے پریپئر کیا جائے، ایسے تیار کیا جائے کہ وہ اللہ رسول کی باتوں کو قبول کرنے کے قابل ہو جائے، اللہ رسول کی باتوں کو لینے اور ابزارو کرنے کے لیے اس کا جسم، اس کی روح تیار ہو جائے. یہ محنت کی ضرورت تھی زمانے میں اور اس کی ضرورت آج بھی ہے، اور آج اور زیادہ ہو گئی ہے. آج کی جنریشن میں اس کی ضرورت اور زیادہ ہو گئی ہے کہ اللہ رسول کے احکامات کو جاننا الگ چیز ہے، اللہ رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم ان کے احکامات کو مان لینا، اپلائی کر لینا، ابزارو کر لینا، لے لینا، وہ الگ چیز ہوتی ہے. نالج کی کمی نہیں ہے اس زمانے میں، نالج بہت ہے، لیکن نالج جو ہے یہ کافی نہیں ہوتا. ایک اور چیز درکار ہے اس کے ساتھ. ابھی ہم خواتین کے اجتماع سے آ رہے ہیں، اس میں اس بات کا ذکر آ گیا تھا کہ نالج کا جہاں تک تعلق ہے، دین کے حق ہونے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول ہونے کی نالج ہرقل کو ہم لوگوں سے کہیں زیادہ تھی. جب ہرقل کے پاس دعوت نامہ پہنچا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو ہرقل نے لوگوں کو کہلا بھیجا کہ دیکھو بھائی، عرب سے کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں، کسی کے پاس نہیں ہے اسپرے، وہ اسپرے اگر کسی کے پاس ہو تو وہ زیادہ. تو ملک شام، یہ ابو سفیان کا قافلہ آیا ہوا تھا، روم. اس نے بلوا لیا کہ بھائی عرب سے قافلہ آیا ہے اور یہ جو صاحب ہیں جنہوں نے رسول ہونے کا دعویٰ کیا ہے محمد ابن عبداللہ، یہ جو ہیں وہیں عرب کے ہی ہیں، تو ان سے ان کے احوال معلوم کریں گے. اس کے لیے اس نے قافلہ بلوا لیا. ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے بلکہ بے انتہا مخالف تھے، اور مخالفین کے صف اول میں تھے، اور جنگ بدر کے قصے میں سب سے آگے آگے، جنگ احد کے قصے میں سب سے آگے آگے. للکارنے والے یہی تھے، حضرت عمر کو تانا دینے والے یہی تھے. یوم بیوم بدرین، آج بدر کا مقابلہ، بدر کا دن ہم نے چکا دیا، احد کے دن بدر کا قرضہ اتار دیا، یہ انہوں نے کہا تھا. بس سب مخالفین میں سے وہ مل گئے ہیرقل کو، ان کا پورا قافلہ مل گیا. ابو سفیان کو سامنے بٹھا لیا ہیرقل نے، پیچھے ان کے آدمیوں کو بٹھا لیا، اور کہا کہ میں اس لیے ایسا بٹھایا ہوں کہ میں ان سے آدمی سے بات کرنے والا ہوں، کچھ سوال کرنے والا ہوں، تو تم لوگوں کو آپس میں کمیونیکیشن کا موقع نہیں دینا چاہ رہا ہوں کہ ایک دوسرے کو دیکھ کے سوال جواب کر لیں. کچھ آنکھوں سے بھی تو آدمی ٹرانسفر کر دیتا ہے بہت سا میسج. اور پھر یہ ہے کہ میں پوچھنے والا ہوں، اگر یہ صحیح بولے تو ٹھیک ہے، جھوٹ بولے تو تم لوگ پیچھے سے بول دینا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. ابو سفیان کہتے ہیں کہ مجھے اس نے ایسا پھانسا کہ میں کچھ غلط بول ہی نہیں سکتا تھا. ویسے بھی غلط بولنا ان کے پاس بہت معیوب تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غلط بولنا انہوں نے اپنے لیے جائز کر رکھا تھا، اس کے بغیر کام چلنے والا نہیں. ابو سفیان نے جو چیزیں پوچھیں، بھائی تمہارے ان میں وہ کیسے نصب والے ہیں، کبھی بادشاہ ہونے کا کوئی خیال، کوئی دعویٰ ان کے خاندان میں ہوا کیا، اور یہ ہے کہ جناب کس اخلاق کے آدمی ہیں، وعدہ خلافی کر رہے ہیں کیا کبھی، جھوٹ بولے ہیں کیا کبھی. وہ سے سوالات ایک فہرست ہے بخاری شریف کے شروع میں ہی ہے، باب بدل وحی کے اندر تیسرے چوتھے حدیث میں یہی مضمون پورا قصہ ہے، پورا ہرقلے کا پورا قصہ ہے. اس میں آپ نے پڑھا ہوگا یقیناً، تو آپ کو اندازہ ہوگا، سنا ہوا بھی ہوگا. وہ ایک ایک سوال کا جواب ابو سفیان دیتا رہا. سوالات کے جوابات سے فارغ ہونے کے بعد میں ہرقل نے پھر اس کی وضاحت کی کہ میں نے یہ سوال کیوں کیے. اس پر اس نے یہ کہا کہ جتنے سوالات میں نے کیے ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ثابت کرنے والے ہیں. نسب والے ہمیشہ انبیاء اچھے نسب میں ہوتے ہیں، اس وجہ سے میں نے پوچھا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نبی ہیں. میں نے پوچھا اس سے پہلے کسی آدمی نے دعویٰ کیا تھا بادشاہت کا ان کے خاندان میں، تو تم نے کہا نہیں. اگر کیا ہوتا تو میں اور آپ یہ توجہ کر سکتے تھے کہ بھائی قوم کے اندر کسی نے بادشاہ بننے کا شوق کیا تھا، اس کو موقع نہیں ملا، شاید یہ چانس لے رہے ہوں، اس کا بھی کوئی موقع نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اللہ کے رسول ہیں. جھوٹ نہیں بولے تو جو انسانوں کے ساتھ کبھی جھوٹ نہیں بولا وہ خدا کے ساتھ جھوٹ کیسے بول دے گا. اس کا مطلب یہ کہ اب رسول ہونے کا مطلب تو اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت ہوتی ہے نا، کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، اللہ کا، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اللہ کے رسول ہیں. جتنی چیزیں تعلیم کیا دیتے ہیں تو سب نبیوں نے یہی تعلیم دی تھی. سارے سوال جواب کے بعد میں اس نے یہ کہا کہ میں جانتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں. اور اگر اس نے کہا کہ اگر میرے لیے ممکن ہوتا تو میں ضرور ان کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتا. اور یہاں تک یہ ہے کہ ولا غسل تو قدمی، یہاں تک کہ اگر مجھے ممکن ہوتا تو میں ضرور ان کے پاؤں ہوتا، ان کے احترام میں، ان کے اعزاز. بادشاہ ہو کے بول رہا ہے، اور ہرقل روم کا بادشاہ ہے، جانتا تو یہ بھی تھا. دوسرے موقع پر صحابہ کرام کی ایک جماعت اس کے پاس گئی تھی دعوت دینے ہی کے لیے، تو اس میں تو حضرت یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے آگے کی بات لکھی، اس نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر دکھائی ان لوگوں کو، یہ کون ہے؟ کہنے لگے یہی تو وہ ہیں. انہوں نے پوچھا تیرے پاس کہاں سے آئی؟ کہنے لگے آدم علیہ السلام سے ہوتی بھی میرے ساتھ آئے، میرے پاس آئی ہے وراثت میں. اتنا جانتا تھا وہ، اور اس نے اظہار کیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. جاننا تو یہ بھی ہوتا ہے میرے بھائی، مگر سب کا اتفاق اس بات پر ہے کہ سارے علماء کا کہ وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں، کیونکہ اس نے اس کو قبول نہیں کیا، مانا نہیں اپنے لیے کہ میں مانتا ہوں. جانتا ہوں اس سے بحث نہیں تھی، جانتا ہوں اس نے کہا، لیکن مانتا ہوں یہ نہیں کہا. میں مان لیا اپنے لیے، میں نے اللہ کو مان لیا، اللہ کے رسول کو مان لیا. ماننے میں یہ بات ہوتی ہے کہ پھر آپ کو اپنی منوانے کا حق نہیں رہتا. ماننا اصل میں مسلمان ہونا ہے، مان سرنڈر ہونا, ٹھیک ہے صاحب, جیسا آپ فرما رہے ہیں وہ ہوگا, جو آپ فرما رہے ہیں وہ ہوگا, جیسا فرما رہے ہیں ویسا ہوگا, جب فرما رہے ہیں تب ہوگا, جو فرما رہے ہیں وہ ہوگا, اس کا مطلب ہے اسلام. تو ہر قرآن اپنی جگہ پر ہے, حدیث اپنی جگہ پر ہے, جس پرسن پر, جس شخصیت پر قرآن اور حدیث کو لاگو ہونا ہے, جہاں سے قرآن اور حدیث عملی طور پر ظاہر ہونا ہے, اس کے اندر قابلیت چاہیے اس کو لینے کی, اور وہاں پہ کوئی آرگیومنٹ نہ ہو, وہاں پہ کوئی مخالفت کا مادہ نہ ہو, جو کہ آلریڈی رکھا ہوا ہے پہلے سے, وہ نکلا ہوا ہو. کیونکہ نفس اصل میں اسی قوت کا نام ہے جو قرآن اور حدیث سے آرگیومنٹ کرنے والی ہے آدمی کے اندر, نفس اسی قوت کا نام ہے. ہمارا جی بولے گا تو ہم نماز پڑھیں گے, ہمارا جی بولے گا تو ہم کام کریں گے, جی تو تمہارا مرے تک نہیں بولے گا, کیونکہ جی بولنے کے لیے نہیں ہے, جی جو ہے وہ ہاں بولنے کے لیے, اور جی بولنے کے لیے نہیں ہے, وہ تو بنانا پڑتا ہے اس کو اس قابل کے وہ جی بولنے لگے. ایک زمانے میں آگے بولتا ہے, جب دیکھتا ہے کہ مانتا نہیں میری, تو پھر وہ بھی جی میں آ جاتا ہے, لیکن اصلا نہیں ہے اس کا مزاج. تو جب قرآن آئے اللہ کی طرف سے, حدیث آئے اللہ کی طرف سے, اللہ کا پیغام آئے, اللہ کا حکم آئے کسی انسان پر, کسی جسم پر, کسی روح پر, تو اس روح میں اور اس جسم کے اندر مخالفت کا کوئی عنصر نہ رہے, کسی بھی زاویے سے نہ رہے. چونکہ کسی بھی زاویے سے ہے, کسی بھی زاویے سے نہیں ہے, تو وہ کہاں کہاں اثر دکھائے گا بول نہیں سکتے. یہ بہت بڑا پرابلم ہے اس وقت امت مسلمہ کے, کہ کچھ زاویے سے ہے, کچھ زاویے سے نہیں ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کینسر کے کچھ وائرس اور کچھ بیکٹیریا جو ہے نا, اس کے کچھ اجزاء جو ہے نا, یا کچھ اس کے حصے ایک طرف ہیں ایک طرف نہیں ہیں, کس کو کنسیڈر کریں گے آپ, کیا اعتبار کریں گے اس کا؟ کبھی بھی فساد مچا سکتے ہیں وہ, کبھی بھی کدھر کدھر بھی پھیل سکتے ہیں وہ. اسی لیے 100% ابزار لینے کا, 100% قبول کرنے کی صلاحیت کا ہونا, اور دراصل یہ صلاحیت مطلوب ہے ہر انسان سے, ہر بندے سے, بندی سے, اور قرآن اور حدیث میں اسی صلاحیت کا مطالبہ کرنے کے لیے واقعات بھی سمجھائے گئے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعے کو اسی لیے بیان کیا گیا ہے, مزاج ابراہیمی کیا تھا. حضرت حاجرہ کے واقعے کو اسی لیے بیان کیا گیا, مزاج حاجرہ کیا تھا. اسماعیل علیہ السلام کا مزاج, مزاج اسماعیل کیا تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ, سرکار کی سیرت کیا تھی. خلفائے راشدین, عشرہ مبشرہ, صحابہ کرام, صحابیات, ان کی اصل خصوصیت یہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو قبول کرنے کے لیے, آپ کی باتوں کو قبول کرنے کے لیے 100% نرم ہو گئے تھے صاحب, قابل مولڈ, جیسے گلا دیا گیا ہو, جیسے سنار کے ہاتھ میں سونا دے دیا گیا ہے, یا وہ اس کا نیکلس بنائے گا, کڑا بنائے گا, آئرن بنائے گا, رنگ بنائے گا, کیا بنائے گا اس کو معلوم ہے, لیکن موم ہو جانا, پگھل جانا. جو آدمی ایمان لاتا, جو آدمی ایمان لاتا وہ یہ کام کرتا, جو یہ کام کرتا اس کو مسلمان کہا جاتا. مسلمان اس میٹیریل کا نام ہے جس میں پوری قابلیت کسی چیز کو لینے کی ہو جائے, اللہ کی بات کو لینے کی. مسلم کے معنی سرنڈر ہونا, موم ہو جانا, سر افگندن, اسلام کے معنی ہی وہ ہیں, سر نہادن, سر افگندن. ہم مسلمان ہیں لیکن ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں آئی کہ ہم نے اپنے کو مسلمان بھی کہا لیکن ہم پریپیئر نہیں ہوئے اسلام کے لیے, یعنی اللہ کے حکم کو قبول کرنے کے لیے, اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو قبول کرنے کے لیے ہم نے دیا ہی نہیں اپنے آپ کو, ہم نے حوالے نہیں کیا کسی چیز کو. تو یہ استعداد کی کمی تھی اس صدی میں, اس زمانے میں یہ چیز نہیں تھی, اور ہے اس کی کمی. کچھ اس کا علاج ہو رہا ہے, اور لوگوں میں اس کا اویئرنیس بھی آ رہا ہے, اور لوگ اپنی مرضی سے کسی درجے میں اس کو قبول کر رہے ہیں. جس زمانے میں یہ کام دعوت کا شروع ہوا اس زمانے میں یہ بالکل نہیں تھا, بہت زیادہ اس کی کمی ہو گئی تھی. اور آج بھی جہاں یہ مبارک محنت ہوتی ہے, جس جگہ میں, جس علاقے میں, جس شہر میں, جس ملک میں, جس انوائرمنٹ میں, جس سوسائٹی میں, جس کمیونٹی میں, جہاں یہ محنت ہوتی ہے وہاں یہ مزاج ابھرتا ہے, اور یہ وہ مرکزی چیزیں, وہ بنیادی چیزیں کہ اس کے بغیر قرآن اور حدیث کے نعرے لگاتے رہو, باجے بجاتے رہو, کچھ بھی کرتے رہو, قرآن حدیث کا کچھ ہوگا نہیں عملاً. قرآن سناتے رہو, بجاتے رہو, سمجھاتے رہو, حدیث شریف سناتے رہو, سمجھاتے رہو, آوازیں مچاتے رہو, جلوس کرتے رہو, جلسے کرتے رہو, سیمینار کرتے رہو, سمپوزیم کرتے رہو, کتابیں لکھتے رہو, آڈیو سے, کسی دنیا بھر کی چیزوں سے. جیسے پلر کے سامنے آپ نے بجانا شروع کر دیا, ایک پلر کو بیچ میں کھڑا کر کے اطراف سے قرآن و حدیث سناتے رہو گے, بجاتے رہو گے, تو کیا ہونے والا ہے؟ اس کو لیتا ہی نہیں. اور جو اس کے اندر اسلام کی صلاحیت اللہ نے قدرتی طور پر رکھی ہوئی ہے, چونکہ وہی من شئ اللہ یسبح بحمدی, ہر چیز اللہ کی حمد و تسبیح کرتی ہے, وہ چیز اس میں پہلے سے ہے, اس سے بحث ہی نہیں. اپنے اس سے دعوت کی محنت کی اہمیت کا اندازہ کیا جائے کہ اس کا مرکزی کام کیا ہے, اور اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کی مجھے ضرورت ہے یا نہیں ہے, میرے گھر والوں میں اس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے, میرے گھر کی خواتین میں اس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے, میرے بچوں میں, میری اولاد میں اس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے, اور ہمارے محلے میں اس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے, پوری انسانیت میں اس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. غور کرنے پہ پتہ چلتا ہے کہ اصل تو اسی کی ضرورت ہے. یہ ہوگا بات آگے بڑھے گی, یہ نہیں ہوگا کچھ بھی کام نہیں ہوگا. اس وقت امت مسلمہ کا اصل مسئلہ یہ ہے. اس مبارک محنت کی خصوصیت میرے دوستو یہ ہے کہ اس کے اندر جب وہ ایمانیات داخل ہوتے ہیں, آخرت کی فکریں جاتی ہیں, اللہ کی عظمت داخل ہوتی ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور حقانیت وہ اترنا شروع ہو جاتی ہے, اور دنیا کی بے ثباتی آدمی پر کھلنا شروع ہو جاتی ہے, اس کا عارضی ہونا, اس کا بے وفا ہونا, اور اس کا امتحان کی جگہ ہونا, اس کا ممر اور گزرگاہ ہونا, یہ ایک مسافر خانے کی حیثیت سے ہونا, یہاں کی عزت کا اصلی عزت نہ ہونا, یہاں کی دولت کا اصلی دولت نہ ہونا, یہاں کی صحت کا اصلی صحت نہ ہونا, یہاں کے غنا کا اصلی غنا نہ ہونا, یہ جب کھلتا ہے کسی انسان پر اور اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تو ایک عارضی ہے, ٹیمپرری ہے, یہاں سے مجھے آگے نکل جانا ہے, اور جب میں جاؤں گا آگے تو پھر حقیقی زندگی شروع ہو جائے گی, اور وہاں جو چیز کام آئے گی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جتنا سرنڈنگ ہوئی تھی وہی کام آنے والی ہے, اور کوئی چیز کام آنے والی نہیں. وہ مزاج آنے سے میرے دوستو بھائیو ہر بات کو قبول کرنا آسان ہو جاتا ہے, اور اس میں کسی مخالفت کرنے والے کی مخالفت کی پرواہ نہیں رہتی, اور اپنے جو اغراض ہیں, جن چیزوں کی لالچ ہمارے اندر ہے, ان کے حاصل ہونے سے اس کا تعلق نہیں رہتا, اس سے محروم ہونے سے اس کا تعلق نہیں رہتا. مذہب جب آتا ہے آدمی میں, جب اس کی لالچ میں سے کسی چیز کے حاصل ہونے کا مذہب سے تعلق نہ رہے, اور اس لالچ کی چیزوں سے محروم ہونے سے, کسی چیز سے محرومی کا تعلق مذہب سے نہ رہے, تب مذہب ریالٹی کے ساتھ آدمی میں اترتا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب تک تمام انسان پتھر اور درخت کے برابر نہیں ہو جاتے آدمی میں سوچ کے اعتبار سے, جب تک مذہب کا اخلاص اس میں داخل نہیں ہوتا, اللہ کے لیے کرنے کا اخلاص اس میں داخل ہی نہیں ہوتا, جب تک یہ پلر میں اور آدمی میں دونوں میں مساوات نہیں ہو جاتی عمل کے اعتبار سے. فہم کے اعتبار سے جو درجے ہیں وہ اپنی جگہ ہیں, ہر مرتبہ از وجود حکم دارد در فرق مراتب نہ کنی زندی کی, آدمی میں اور پلر میں فرق تو آپ کریں گے, یہ تھوڑا ہی ہے کہ دونوں کو آپ کو ایک برابر دینا ہے. اپنے عمل کے اعتبار سے جیسے پلر کے سامنے ہم نفع و نقصان کی کوئی توقع نہیں کرتے, لالچ اس کے ساتھ نہیں ہے, خوف اس کے ساتھ نہیں ہے, اپنے ساتھ عزت دینے کا نہیں دینے کا کوئی کانسیپٹ اس کے ساتھ میں نہیں ہے, اس کے ساتھ جو بندہ ٹکا ہوا ہے اس کے ساتھ میں بھی نہیں رہنے کا ہے, تمام انسانوں کے بارے میں یہ ہونا ہے. تو اس کی وجہ سے کون عزت دے رہا ہے, کون عزت نہیں دے رہا, کیا نفع مل رہا ہے, کیا نفع نہیں مل رہا, کیا نقصان کا اندیشہ ہے, کس نقصان کا اندیشہ نہیں ہے, ان سب چیزوں سے قطع نظر ہو کر, ان سب چیزوں سے ہٹ کر ایک ایسا آدمی تیار ہونا ہوتا ہے کہ جو اسلام کو قبول کرنے کے لیے اللہ کے حکموں کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت کو قبول کرنے کے لیے ریڈی ہو جائے, تیار ہو جائے. وہ استعداد چاہیے, اور وہ استعداد اللہ کے راستے میں ایک طویل عرصے تک گزارنے سے, اور وہاں اللہ پاک کی عظمتوں کو بولنے اور سننے سے, اور وہاں جنت اور جہنم کی مذاکرے کرنے سے, اور وہاں آخرت کی فکریں کرنے سے, اور قبر کے مذاکروں تذکروں سے, اور دنیا کی بے ثباتی اور بے حقیقتی کے مذاکرے کرنے سے اور سوچنے سے اور اللہ سے دعائیں کرنے سے اور اس کے لیے محنت کرنے سے وہ مزاج بنتا ہے. اور تجربے میں یہ بات آئی ہے کہ بنتا ہے, کامیابی ہے اس میں, یہ نسخہ کامیاب نسخہ ہے. ہزاروں لاکھوں بندگان خدا کو فائدہ پہنچا, اور ہر لیول کے لوگوں کو فائدہ پہنچا, ہر جگہ کے لوگوں کو فائدہ پہنچا, ہر کنڈیشن میں فائدہ پہنچا. تو ہے کامیاب اور مجرب دوا ہے. بےمانوں کے, دہریوں کے, مفسدوں کے, خواہشات کے جنجال میں پھنسے ہوئے کے, بری عادتوں کے, شراب اور جوئے اور سٹے کے عادیوں کے بیچ میں بھی یہ محنت ہوئی, اس نے بھی اپنا اثر دکھایا ہے اور دکھا رہا ہے. اس سے پتا چلا کہ یہ ایک ایسا مجرب نسخہ ہے کہ ہماری اولادوں میں, ہماری نسلوں میں, ہمارے معاشرے میں, ہم میں, ہمارے دوست احباب میں, سب میں چلایا جانے والا ہے. یہ مبارک محنت میں یہ بات ہے میرے دوستوں کہ اس سے استعداد اندر پیدا ہوتی ہے, جس کو کہتے ہیں ایمان بننا, اس سے مزاج بن جاتا ہے, مائنڈ بننا جس کو کہتے ہیں. سب سے پہلے اصل مائنڈ ہی بنانا ہوتا ہے, تیاری, ذہنی طور پر تیار ہو جانا بندے کا کہ ہاں بھائی مجھے تو ایسا کرنا ہے. اب ویسا کرنے کے لیے جو ذہنی طور پر آدمی تیار ہوتا ہے تو اس تیاری کے ساتھ آدمی کے جسم کا بھی ریڈی ہونا, ارادے کا بھی اس کے لیے طاقتور ہو جانا, ہمت بھی اس کے اندر پیدا ہو جانا ہے. وہ چیز پھر اس ماحول میں رہنے سے آ جاتی ہے. میں لے لوں گا اس کو, ہو جائے کہ آپ دیکھیں گے کہ یونیورسٹیز کے بچے, کالجز کے بچے, کیسے کیسے ماحول کے بچے ہیں, کس قسم کی بدماشی, عیاشی, فحش اور بے حیائی, بدتمیزی کے چانسز لگے ہوئے ہیں, یہاں سے وہاں تک بازار لگے ہوئے ہیں. لیکن جو پلٹا تو وہ کیسا پلٹ جا رہا ہے ایک دم, جو بدلا تو وہ کیسا بدل رہا ہے ایک دم, جو چینجز اس کے اندر آ رہے ہیں تو کتنے کیسے عجیب و غریب انداز میں آ رہے ہیں کہ کیا پاگل تو نہیں ہو گیا یہ. وہ ہو گیا, آخرت کا پاگل ہو گیا. آدمی کے اندر ایک پاگل پنا ہوتا ہے, کسی بھی کریز ہی جو ہے کریز ہو جاتا ہے نا, تو آخرت کا بھی ایک کریز ہے, دین کا بھی ایک کریز ہوتا ہے, اللہ کی محبت کا ایک کریز ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک کریز ہے. عشق کا غلبہ, کسی کی پرواہ نہیں, لا یخافون لومت لائی عزل العواز لی حول قلب تائہی وحول احبتی منہ فی سودائہی. جتنے ملامت کرنے والے, بولنے بتانے والے ہیں, ان کا بولنا بتانا اطراف پھرتے رہتا ہے, اور محبوب کی محبت دل کے اندر ہے, اس کو کوئی ٹچ نہیں کر سکتا. یہ بول رہا ہے, جس سے ایک آدمی کو محبت ہو گئی تھی, کسی سے عشق ہو گیا تھا, تو دنیا کے مجازی عشق کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ وہ کسی چیز کی پرواہ نہیں رہتی, نہ عزت کی, نہ دولت کی, نہ حکومت کی, نہ جنہ والا وجاہت کی, نہ اپنی پوزیشن کی, کسی چیز سب بھیج دیتا انہیں محبت میں, خاندان کو بھیج دیا, ان کے خاندان کی عزت کو نہ وہ کر دیتا, فروغ کر دیتا, بھیج دیتا ہے. کوئی پرواہ نہیں رہتی کہ کس کا بیٹا ہے, کیا ہے, کیا اثر پڑے گا, کچھ بھی نہیں رہتا. تو ایسے ایک محبت ہو گئی تھی ایک آدمی کو کسی سے, کسی بڑے 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 آدمی کو, وہ بول رہا ہے, لوگوں نے کہا یہ دے دے دے, یہ کیا کر دیا, یہ کیا کر دیا, یہ کیا کر دیا. تو کہہ رہا جتنے لوگ یہ کیا کیا, یہ کیا کیا بول رہے نا, یہ سب میرے اطراف پھر رہا ہے, اور جس کے ساتھ میں کھانچا بیٹھا ہوا ہے وہ اندر ہے. عزل العواز لی حول قلب تائہ وحول احبتی منہ فی سودائہ, محبوب کی محبت وہ تو سودا ہے قلب میں ہے, اور یہ پکارنے والوں کا پکارا جو ہے نا وہ اطراف میں. تو پوری دنیا ہر زمانے میں ایسا ہوا ہے کہ اس مزاج کے پیدا ہونے کے درمیان, اس مزاج کے پیدا ہوتے ہوتے, اس مزاج کے پیدا ہونے کی کنڈیشن میں اللہ تعالیٰ کا کچھ نظام ہے, سنت الہی کچھ ایسی ہے کہ شروع سے اخیر تک, آج تک اس کے ساتھ میں توافات اور اس کے ساتھ میں حالات لگے ہوئے ہیں, اس سے مفر نہیں ہے, ایسا آپ چھوٹ نہیں سکتے. پہلے زمانے میں بادشاہوں کے ساتھ معاملہ ہوتا تھا, فکر نہیں کرتے تھے لوگ, اب بادشاہ کے پاس تو پاور ہوتا ہے, اور اس سے جان کو بھی نقصان, مال کو بھی نقصان, عزت کو بھی نقصان, اولاد سب نقصان, مگر اس کی پرواہ نہیں ہوتی تھی جب یہ مزاج آتا تھا. اب اصحاب کہف کا واقعہ سورہ کہف میں جو بیان کیا گیا وہ اسی مضمون کو سمجھانے کے لیے ہے نا, مجھے اور آپ کو. وقت کا بادشاہ جو ہے نا وہ مشرق, اور اس نے جناب اس وقت کے اسلام کو انکار کر دیا کہ کوئی اس کو مسلمان, کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا. وہ لے آئے اسلام, لے آئے ایک جماعت پوری اسلام لے آئی. اب انہوں نے کہا کہ صاحب ہم کیا کریں, ابھی سب تو مسئلہ جان کے خطرے کا, کہنے کے جان کا خطرہ ہو کچھ بھی ہو ایمان کو تو نہیں بیچا جا سکتا. بس انہوں نے ہمت کر لی کہ ہمیں ایمان بچانا ہے, اس کے لیے چاہے ہمیں اپنی جگہ چھوڑنی پڑے اور اپنے آپ کو سیو کرنا پڑے. اللہ نے فرمایا کہ جب انہوں نے یہ طے کر لیا اور کر کے عملی اقدام کر دیا, پھر ہم نے ان کا دل جمع دیا. وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا, جب وہ کھڑے ہوئے تو پھر ہم نے ان کا دل باندھ دیا کہ اب جم جاؤ, استقامت کی توفیق جب ہوتی ہے جب بندہ ہمت سے آگے بڑھ جاتا ہے، ورنہ نبھاؤ نہیں ہوتا. تمہیں ہمت کر لینا تھوڑا کرنا الگ ہے، لیکن کنٹینیو نبھاؤ کرنا بہت مشکل کام ہے. وہ اللہ کی خاص خاص الخاص توفیق چاہیے اس کے لیے. تو اللہ فرما رہے ہیں وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا، جب انہوں نے اپنے جب وہ کھڑے ہو گئے ہمارے اوپر ایمان لانے کے لیے حالات کے مقابلے میں، تو ہم نے بھی ان کا دل باندھ دیا. انہوں نے یہ کہا فقالوا ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب وہی ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے. لن ندعو من دونه الہا لقد قلنا اذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلہا لولا یاتون علیہم بسلطان بین فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا. کیوں نہیں لاتے کوئی دلیل اگر اس کے علاوہ کوئی اور الہ ہے تو. وَإِذَا اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، چلو بھائی غار میں جا کے چھپتے ہیں، جا کے غار میں چھپ گئے. اللہ پاک نے بھی کیا انتظام کیا، کیا انتظام کیا، قیامت تک کے واسطے سبق دے دیا، ان کو سلا دیا. اب سونے والے کو نہ بھوک نہ پیاس نہ خوف ڈر دشمن کا، نہ اس کو کھانے کی حاجت، نہ پینے کی حاجت، نہ حاجت کی حاجت، ضرورتوں کی بھی کوئی حاجت نہیں. سونے والا تو سونے میں ہے بےچارا. سلا دیا، سلایا 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 سلایا، مخالفت کرنے والے، گرفتاری کا وارنٹ جاری کرنے والے سب مرمرا کے مٹی میں مل گئے. بادشاہ بھی سوکھ مر گیا، اس کی قوم بھی مر گئی، سب مر گیا. اتنا وقت گزرا کہ ہوتے ہوتے پوری تبدیلی آ گئی، سب مسلمان ہو گئے. وہاں پہ حکومت مسلمانوں کی آ گئی، سارے لوگ مسلمان ہو گئے. جب ان کی آنکھ کھلی، جب آنکھ کھلی تو بھوک لگی. جب بھوک لگی تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ بازار سے جا کے کچھ لاؤ بھائی. اور ابھی بھی ان کو یہ خیال میں ہے کہ کچھ گڑبڑ نہ ہو جائے، خدا نہ خواستہ پکڑے نہ جائیں ہم، حفاظت تو اپنی کرنی ہے. تو پیسے آپس میں چندہ کر کے دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھائی ذرا دھیان سے خریدنا سامان کو، پتہ نہ چلے لوگوں کو کہ ہم لوگ یہاں پر ہیں. ولی تلطف ولا یشعرنبکم احدا، دیکھو تمہارا کسی کو پتہ نہ چلے، ذرا نرمی سے پیش آنا. انہم یظہروا علیکم یرجموکم، اگر پتہ چل گیا ان کو تو پتھر مار کے مار ڈالیں گے تم کو. اور یعیدوکم فی ملتہم، یہ تمہارے مذہب میں وہ واپس کرنے پر واپس ہونے پر مجبور کر دیں گے. ولن تفلحوا اذا ابدا، اور کبھی بھی تم کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ واپس وہ بےچارا جا کے اس نے سامان خریدنے کے لیے دکان والے سے انتہائی نرمی سے شفقت سے فلاں چیز دے دو، اس نے ہاتھ پکڑ لیا. کہ یہ تجھے خزانہ کہاں سے ملا ہے؟ بھائی خزانہ نہیں ہے یار، ہماری جیب کی چیز ہے. کہ نہیں یہ تجھے خزانہ ملا ہے. کتنی شفقت سے پیش آؤ، پکڑنے پہ تو پکڑا ہی جائے گا. پھر خزانہ میں کہاں سے لایا؟ کہ خزانہ ہے یہ تو سینکڑوں سالوں پہلے کے پیسے ہیں، یہ صدیوں پرانے پیسے ہیں یہ جو تم دے رہے ہو. اور اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَمِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا، وہ اپنے غار میں 300 سال رہے ہیں اور مزید 9 سال رہے ہیں. 309 سال کے بعد، 309 سال میں تو پوری دنیا ادھر ادھر ہو گئی تھی، تو 309 سال پہلے کا سکہ تو یقیناً خزانہ ہی ہے. اب جانے والا جب معلوم ہو گیا کہ یہ وہی لوگ ہیں، تذکرے ان کے پہلے سے تھے، لوگوں میں تعارف تھا، ان کے واقعات سنائے جاتے تھے، بوڑھیاں سناتی تھیں، لوگ سناتے تھے کہ ایسا ایک نوجوان گروپ تھا جو ایسا ہو گیا تھا، وہ غائب ہو گیا، وہ غار میں چھپ گیا، ان کے ساتھ ان کا کتا تھا، وہ پوری کہانی چلتی تھی. ارے یہ تو وہی کہانی والے ہیں. اب تو پوری علی دلہ بہت ہوا ان کا، بہت جلوس نکلے، بہت وہ ہنگامہ ہوا. مسجد بنائی اس کے پاس انہوں نے، ان کے گھر، ان کے غار کے پاس میں. قرآن پاک میں یہ کہ انہوں نے وہاں مسجد بنانے کا ارادہ کیا، مسجد بنائی وغیرہ وغیرہ، بہت کچھ ہوا ان کے ساتھ میں. لیکن حق تعالیٰ شانہ نے یہ دکھا دیا کہ جب وہ بات اندر آ جاتی ہے آدمی کے، تو پھر جان کی بھی پرواہ نہیں، مال کی بھی پرواہ نہیں، عزت کی بھی پرواہ نہیں، دولت کی بھی پرواہ نہیں، لوگوں کے چاہنے نہیں چاہنے کی پرواہ نہیں، دوستی رکھنے نہیں رکھنے کی پرواہ نہیں، دشمنی کرنے، کسی چیز کی پرواہ کے بغیر مذہب ہوا کرتا ہے. مگر آپ بتائیے کہ اس ماحول کے اندر ایک ایسی کیفیت اپنے اندر لانا کتنا مشکل کام ہے. اور ہمارے لیے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ میں ایسا کروں گا تو پتہ نہیں میرا کیا کیا نقصان ہے، میرے بیوی بچے چھوٹ جائیں گے، یہ ہوں گا وہ ہوں گا، میری جاب چھوٹ جائیں گے. حالانکہ کچھ بھی نہیں چھوٹتا. کسی چیز کو چھڑانے کے لیے نہیں ہے یہ جذبہ، سب کو صحیح پکڑنے کے لیے ہے کہ ہر ایک اپنے مرتبے میں رہے، اپنے اپنی جگہ پر رہے جو اس کا واجبی مرتبہ ہے. کسی چیز کو چھڑانے کے لیے نہیں ہوتا ہے. مگر وہ مزاج آدمی کو آخرت میں کامیابی دلانے والا ہے، اس مزاج کے بغیر کامیابی مشکل ہے. اور وہ مزاج آدمی کو دنیا میں حقیقی مسلم بنانے والا ہے. اور وہ مزاج اللہ نے اس دین کی مبارک محنت کے ساتھ میں جوڑا ہے. جو اللہ کے بندے اخلاص کے ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں اور دین کی محنت میں حصہ لیتے ہیں، وقت لگاتے ہیں اللہ کے راستے میں، جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا آج تک ہزاروں لاکھوں لوگوں میں اس کا تجربہ ہوا ہے، یہ مزاج ان کے اندر آ جاتا ہے۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کتاب کے اندر اس کی بالکل بہت ہی وضاحت کے ساتھ میں اظہار فرمایا ہے کہ اس دعوت والے مبارک محنت کا مزاج جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ صحابہ والے مزاج کو اس میں ابھارنا ہے۔ صحابہ کے اندر ایک مزاج پایا جاتا تھا، طبیعت پائی جاتی تھی، اس طبیعت کو لانا مسلمان کے وقت موجود وقت حاضر کے مسلمان میں اس طبیعت کو، اس مزاج کو لانا ہے، کیونکہ وہ مزاج اصل قرآن اور حدیث کو قبول کرنے کی قابلیت کا مزاج ہوتا ہے، اور چھوٹی بڑی بات کی تقسیم کے بغیر قبول کر لیتا ہے۔ جیسے صحابہ چھوٹی بڑی بات کی تقسیم کے بغیر قبول کرتے تھے، بعد میں جو اعمال کے درجوں میں ترتیب ہوئی ہے کہ یہ مستحب ہے، یہ جنب والا جائز ہے، یہ سنت ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے، یہ تنزیہ ہے، اور یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ مسنون ہے، یہ جو درجہ بندی ہوئی ہے یہ احکام کی درجہ بندی خاص مقصد سے ہوئی ہے، کرنے کے لیے نہیں ہوئی ہے، یہ ہوئی ہے احکام کی درجہ بندی دلیل کی طاقت کے فرق کو ظاہر کرنے کے لیے کہ کون سا عمل کتنی طاقت کی دلیل سے ثابت ہے، تاکہ اگر شریعت مطہرہ کو، اسلام کو دوسرے لوگوں پر احکام نافذ کرنے کی ضرورت پیش آئے تو کس کا کرنے والا کس لیول کا ہے، کس کا نہیں کرنے والا کس لیول کا گنہگار ہے، اس کو کس طرح کا پنشمنٹ ملنا چاہیے، اس کی درجہ بندی کے لیے ہے۔ وہ صحابہ میں نہیں تھی یہ تقسیم، ان کا مزاج ایسا نہیں تھا، ان کا مزاج ایسا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے کو فرمایا، بس ہو گیا، ایسا کرنا ہے۔ کس درجے میں ہے وہ چیز ان کے پاس نہیں تھی، وہ آپ ایسا کرتے تھے ایسا کرنا ہے، بلکہ وہ تو اتنے فنا تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے کوئی کام کیا جس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو اگر ان کی وہ ادھر سے گزرتے تو ان کی طبیعت گوارا نہیں کرتی تھی کہ وہ کرے بغیر جانا، بھلے سے اس کا مذہب سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، وہ بولتے تھے کہ ہماری سرکار ہے، نقل کرتے ہوئے چلے سرکار کی، پتے ہلا دیے آپ نے ٹہنی میں، وہ پتے ہلا دیتے تھے پکڑ، یہاں کھڑے ہو کے حضور نے ٹہنی پکڑ کے ہلائے تھے، اب جس صحابی کو دیکھو جا کے پائے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے پکڑے تھے یہاں پہ، اور حدیث ٹہنی ہلائی تھی اور یہ بات بولی تھی، اب ایک جا کے ایک صحابی جا کے ٹہنی ہلا رہے ہیں، بولے پوچھتے نہیں کہ میں کیوں ہلا رہا ہوں، بولے بولیے کیوں ہلا رہے ہیں، تو بولے حضور نے ہلایا تھا اور پوچھا تھا کہ پوچھتا نہیں مجھ سے کہ میں کیوں ہلا رہا ہوں، ہلا رہے ہیں۔ جب ایمان والا نماز وضو کر کے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے یہ پتے جھڑ جاتے ہیں، پھر وہ حدیث سناتے تھے، پھر اس کے بعد ان کے شاگرد آئے تو وہ وہی کر رہے ہیں، لیکن پوچھتا نہیں مجھ سے کہ میں کیوں ہلا رہا ہوں، تو بول کیوں ہلا رہا ہوں، تو بولے میرے استاد نے مجھ سے کہا تھا کہ پوچھتا نہیں مجھ سے کہ میں کیوں ہلا رہا ہوں۔ وہی سلسلہ ہے تسلسل، حدیث مسلسلات کہتے ہیں ایسی حدیثوں کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے گئے، گلا کھلا ہوا تھا، گنڈی لگی ہوئی نہیں تھی، اب کھلا ہوا ہی ہے، ارے بھائی کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، حضور نے کسی وجہ سے کھلا رہ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینے مبارک، لیکن بس میں نے اپنے محبوب کو دیکھا تھا، طبیعت چاہتی نہیں کہ اب گنڈی لگاؤں، حالانکہ حضور لگاتے تھے گنڈی، لیکن جب یہ پہنچے تھے تو نہیں تھی لگی ہوئی، کسی وجہ سے گرما تھا یا کچھ تھا، گنڈی کھلی ہوئی تھی، بس زندگی بھر گنڈی ان کی سردی میں گرمی میں کھلی ہوئی رہ گئی۔ ان سے کہا بھی لوگوں نے کہ یہ کوئی مسئلہ، میں کب کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی مسئلہ ہے، جب لوگوں نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے تو انہوں نے کہا میں کب کہہ رہا ہوں کہ مسئلہ کہ بس میں نے محبوب کا دیکھا تھا، مجھے وہ ادا اتنی لگی، میں چاہتا ہوں کہ میں اسی شان میں رہوں۔ لگاتے نہیں تھے گنڈی، جا رہے جاتے جاتے راستے میں اتر گئے، وہاں جا کے پیشاب کا ایکشن کر کے آ گئے، کہ بھائی آپ کو پیشاب کا تقاضا ہی نہیں ہو رہا، لیکن نہیں حضور یہاں سے گزرتے ہوئے یہاں سے اترے تھے اور آپ نے یہاں طہارت سے فراغت حاصل کی تھی، طبیعت ہی نہیں چاہیے کہ وہ نقل کرتے وغیرہ گزروں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کا قصہ ہے، یہ ایسے ویسے کا بھی نہیں ہے، پچھلے کوئی ابلا بیوقوف قسم کا آدمی ہے، یہ کیا حرکت کی اس نے، وہ حرکت جو ہے نا ہماری سمجھنے کی نہیں ہوتی، وہ ہم اس کی توجہ نہیں کر سکتے صحیح، جو محبت کے رنگ میں ڈوبا ہوا ہے، اس سمندر میں غوطہ زن ہے، سمندر میں محبت کے عشق کے، اس کو پتا ہے کہ وہ کیا چیز کر رہا تھا۔ صحابہ کرام کا انداز ایسا ہو گیا تھا کہ وہ پوری طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، اللہ کی محبت میں ایسے غرق ہو گئے تھے کہ انہوں نے اپنے کو فروخت کر دیا تھا، اور اپنی مرضی کو فروخت کر دیا تھا، اپنی رائے کو فنا کر دیا تھا، میری کوئی رائے نہیں ہوگی کسی بھی چیز میں نہیں ہوگی۔ وہ مزاج جب آتا ہے تو اسلام کی حقیقت زندہ ہوتی ہے، کیونکہ اسلام کا ترجمہ ہی وہ بنتا ہے، اسلام کے معنی ہی وہ بنتے ہیں۔ اس دعوت کی مبارک محنت کے ذریعے سے اس مزاج کو بچوں میں، عورتوں میں، مردوں میں، نوجوانوں میں، بوڑھوں میں پیدا کرنا مقصود ہے، پوری امت میں پیدا کرنا مقصود ہے، اور پوری انسانیت میں مطلوب ہے۔ اللہ پاک اپنے بندوں سے یہی چاہتے ہیں، اعبدوا ربکم کا مطلب ہی ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے بندو، اے لوگو، اپنے رب کے بندے بن جاؤ، بندے بننے میں یہی ہوتا ہے۔ بندے بننے میں یہی ہوتا ہے کہ بندہ اس کو بولتے ہیں کہ مالک جو ہے جو جیسا تصرف کرنا چاہے کرے, اس کے ہاتھوں پر, پیروں پر, اس کی آنکھ پر, اس کے کان پر, اس کی زبان پر, اس کے اعمال پر, اس کے ایکشن پر, اس کے ظاہر پر, اس کے باطن پر, اس کی تندرستی پر, اس کی بیماری پر, اس کے غنا پر, اس کے فقر پر, اس کی خوشی پر, اس کے غم پر, مالک جو تصرف کرے اس تصرف کو قبول کرنے کا نام بندے بننا ہے. کہ بس تم ایسے بن کے رہو کہ تم میرے بندے ہو, مطلب میں جیسا نچاؤں ویسے ناچنا, میں جیسا ہلاؤں ویسے ہلنا, میں جو کرنے کو کہوں وہ کرنا, ایسی کیفیت آنا ہے. اسی کا نام اسلام ہے. صحابہ, اب اس معنی کو لے کر آپ پورے صحابہ اور صحابیات کا ایک تصور کریں, آپ کو یہی ملے گا ہر صحابی میں, اور کچھ بھی نہیں تھا وہاں پہ. صحابی کا کمال یہ تھا, ایک تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فیض صحبت, آپ کی صحبت کا فیض تھا, اور دوسرے اس فیض سے جو کوالٹی ان میں آئی تھی وہ یہ تھی, اس کوالٹی نے ان کو چمکایا, ان کو محبوب بنایا اللہ کا, ان کو ترقی ہوئی دنیا اور آخرت کی, دنیا بھی ان کے قدموں میں آئی اور آخرت کے لیے تو کامیابیاں ہی کامیابیاں ان کے لیے طے فرما دی گئی. رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کا لقب ان کو مل گیا, ہمیشہ کے لیے اللہ پاک ان سے راضی کامیاب. مجھے اور آپ کو بھی میرے دوستوں یہی کرنا ہے. تو اس مزاج کی اپنے اندر لانے کے لیے اور ساری امت میں لانے کے لیے اور ساری انسانیت میں لانے کے لیے جو محنت ہے, اس محنت کا نام دعوت اللہ ہے. لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا, اپنی طرف سے ہٹانا, مخلوق کی طرف سے ہٹانا, کسی اور طرف جانا نہیں, اللہ کی طرف آ جاؤ, اپنا رخ اللہ کی طرف کر لو, اپنا منہ اللہ کی طرف کر لو, اپنا دل کا رجحان اللہ کی طرف کر لو, اپنی عقیدتوں کا مرکز اللہ کی طرف کر لو, اپنی چاہتوں اور جذبات کا مرکز اللہ. دعوت اللہ میں یہی چیز ہے, اور اللہ پاک نے اپنے کرم سے میرے دوستوں اس مبارک محنت کے ایسے اثرات ظاہر بھی فرمائے. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں آپ نے سنا ہوگا, وہ فرمایا کرتے تھے سنا کہ میں اس محنت کے ذریعے سے ہم یہ نہیں چاہ رہے کہ لوگوں کو نماز آ جائے, روزہ آ جائے, نہیں, اصل یہ ہے کہ لوگ اپنی ہتھیلی میں اپنے جان کو لے کر اللہ کے دین کی محنت کے لیے تڑپ کے پھرنے والے ہوں کہ کہاں اس کو میں لگا دوں کہ خدا کا دین زندہ ہو جائے, اللہ کے دین کو حیات مل جائے, اللہ کے نبی کی پاکیزہ سیرت عام ہو جائے, میں قربان ہو جاؤں, میں ختم ہو جاؤں. اس لیے کہ محبوب کے اوپر قربان ہو جانا, فدا ہو جانا سب سے بڑی سوغات ہے, سب سے بڑا جذبہ ہے, سب سے بڑی کامیابی ہے. اور محبوب وہ ہے جو باقی رہنے والا ہے, باقی رکھنے والا ہے. جو اس باقی رہنے والے کے ساتھ میں جڑ جائے وہ ہمیشہ باقی ہو جاتا ہے, جو اس کی رضا حاصل کر لے بس اس کی اصل کامیابی ہے. یہ اللہ اس مبارک محنت کے ذریعے سے چاہا جاتا ہے. جب یہ چاہا جاتا ہے تو اس کی اہمیت کا اندازہ فرما لیں کہ یہ بات اگر امریکہ کے مسلمان میں آ جائے, انڈیا کے مسلمان میں آ جائے, پاکستان کے مسلمان میں آ جائے, عربوں کے اندر آ جائے, عجموں کے اندر آ جائے, سوڈانیوں صومالیوں کے اندر آ جائے, چائنیز اور رشین کے اندر, بتائیے اگر یہ بات آ گئی تو کیسے اسلام زندہ ہو جائے گا. اس وجہ سے اس مبارک محنت کو لے کر چپے چپے کونے کونے میں جانا ہے, دنیا کے ہر ہر حلقے میں جانا ہے, ہر انسان تک پہنچنا ہے, ہر ایک کے دل کو دستک دینا ہے. کیا پتا کوئی سعید روح, کوئی نیک بخت روح اور خوش قسمت روح وہاں پر موجود ہے, کہ جسم کے اندر جو روح ہے اس کے بارے میں تعارف نہیں ہے کہ وہ کیسی ہے. باڈی کا تعارف ہے کہ یہ رشین صورت ہے, یہ کورین صورت ہے, یہ چائنیز صورت ہے, یہ انڈین پاکستانی ہے, یہ کالے ہیں, یہ گورے ہیں, یہ لمبے ہیں, یہ گڈے ہیں. باڈیوں کی تو شناخت ہے, روحوں کی شناخت نہیں ہے. کون سی روح کس جگہ پہ لا کے بٹھائی گئی ہے, اور روحوں کے اندر کچھ مسلمان ہیں اور قیامت تک وہ ہیں, کون سے ہیں نہیں پتا ہے. اب وہ غفلت والے ماحول کے اندر ہیں, پردے میں پڑے ہوئے ہیں, اوپر سے غبار ڈھکا ہوا ہے, ان کو یاد نہیں ہے کچھ بھی الست بربکم کا. جب کوئی روح کو, جب کوئی مسلمان جا کے دستک دیتا ہے اس کو, اور اللہ سناتا ہے, اللہ کی عظمت سناتا ہے, اللہ کے صفات سناتا ہے, رسول کو بتاتا ہے, رسول کی تعلیمات بتاتا ہے, تو روح کی آنکھ کھل جاتی ہے. اصل وہ ہے, اصل ذمہ داری امت مسلمہ کی, کہ تم مسلمان ہو, تمہاری ذمہ داری ہے کہ ہر انسان کو اس سے واقف کرا دو, کیونکہ کیا پتا کہ وہ تمہارا بھائی ہو جو اس وقت تم کو نظر نہیں آ رہا کہ وہ تمہارا بھائی ہے. انما المؤمنون اخوة, کیا پتا کہ اس کے اندر ایمان کی صلاحیت وہ ہے جو اس وقت پردے میں ڈھکی ہوئی ہے, نہیں پتا ہے کہ اس کے اندر ہے کہ نہیں. اپنے بھائی کو کیوں مرتا ہوا دیکھنا چاہتے, اٹھا لو اس کو, جگا لو اس کو, آگ میں سے نکال لو اس کو, وہ آگ کے گڑے میں جانے کے قریب پڑا ہوا ہے. اسی لیے اس کے لیے محنت, مشقت برداشت کرنا, دور اور دراز قریب کا سفر کرنا, اور ظلمتوں اور روشنیوں میں, اور سہولتوں اور صعوبتوں میں, ہر قسم میں اللہ کے راستے میں جا کے گوارا کرنا, اس کی ترغیب آئی. کہ تم یہ کرو جو ساتھ کہ یہ اتنا بڑا کام ہو جائے گا اگر تم تھوڑی سی برداشت کر لو گے، اگر تم تھوڑا سا مجاہدہ کر لو گے، اور پھر اپنی ذات کو جو نفع ہے وہ اپنی جگہ پر ہے. اس لیے میرے دوستو بھائیو، جب حق تعالی شانہ نے اپنے کرم سے اس اپنے ہمیں اس مبارک ماحول کو نصیب بھی فرمایا ہے، اور یہ فہم بھی عطا فرمائی ہے، اور اس سے کچھ مناسبت بھی پیدا فرمائی ہے، اور ایک نسبت بھی لگائی ہے کہ بھئی یہ اہل دعوت ہیں، یہ دعوت کے کام کو سمجھنے والے ہیں، یہ دعوت کے کام کرنے والے ہیں، جب یہ اللہ پاک نے توفیق عطا فرمایا، موقع عطا فرمایا، تو کیوں اس کو گنوایا جائے؟ اور اس ملک میں رہتے ہوئے تو ملٹی نیشنل ملک ہے، جہاں ایک ملک میں کام کرنا ہی پوری دنیا میں کام کرنے کے برابر ہے. ایک مسجد کے اندر دنیا بھر کے آدمی ہیں، ہر ہر علاقے کا، ہر عرب بھی ہیں، عجم بھی ہیں، کالے بھی ہیں، گورے بھی ہیں، اپنے علاقے کے بھی ہیں، دوسرے علاقے کے بھی ہیں، اپنی زبان کے بھی ہیں، دوسری زبان کے بھی ہیں. یہاں یہ خصوصیت، خاص بات ہے کہ یہاں پر محنت کرنے کے لیے، پوری دنیا میں محنت کرنے کی آدمی کو ایسا ایک چانس مل جاتا ہے کہ پوری دنیا میں اس کا کام جاتا ہی جاتا ہے. یہاں کا جو آدمی متاثر ہوگا وہ اپنے فیملی میں بات چلائے گا، اس کی فیملی ہے دوسرے ملک کی، تو آپ کی بات آٹومیٹکلی دوسرے ملک میں گئی، دوسری فیملیوں میں گئی. کتنا اچھا موقع ہے، ہزاروں لاکھوں ڈالر خرچ کر کے جانا پڑے تو بھی کرنا تھا، اس کے بغیر بھی ہم کو اپرچونیٹی ملی ہوئی ہے، تو کیوں کھونا چاہیے میرے دوستو؟ اس لیے یہ جو محنت ہے دعوت اللہ کی، اس محنت کی اپنی ایک خصوصیت ہے، یونیک خصوصیت، اور اس خصوصیت کے بغیر دین کو قبول کرنے کی استعداد نہیں آتی لوگوں میں، لوگ قبول نہیں کرتے. اس وجہ سے اس کا ہر خاص و عام میں ہونا، اور ہر کمیونٹی کے اندر ہونا، ہر جگہ ہونا، ہر مومنٹ ہونا ضروری ہے. اسے ہر مسلمان کو یہ کرنا ہے، کیونکہ یہ خصوصیت آئے گی تو پھر دین کے دوسرے تقاضے پورے ہوں گے، دوسری ذمہ داریوں کو نبھانا آسان ہوگا، دوسرے فرائض کو سمجھنا اور ان کو پورا کرنا آسان ہوگا، اور امت ان فرائض کو پورا کرنے کے قابل بنے گی، بشرطے کہ اس کے اندر یہ استعداد آ جائے. اور یہ استعداد اس محنت سے آتی ہے، اس لیے اس محنت کا ہونا ضروری. اس لیے ہم خواص کو، عوام کو، فارغ کو، غیر فارغ کو، سب کو اس کا اسکیجول بنانا ہوگا کہ بھائی اپنے کاموں میں سے مجھے یہ وقت نکالنا ہی نکالنا ہے، اپنی مصروفیتوں میں سے مجھے یہ فرصت نکالنی ہی نکالنی ہے، اپنی ایکٹیویٹیز میں سے مجھے اس ایکٹیویٹیز کا حصہ لینا ہی لینا ہے. یہ ہماری زندگی کا ایک حصہ ہو جائے، جس کو کہتے ہیں ہمارے بڑے کہ بھائی کام کو اپنا مقصد بناؤ، کام میں اضافہ کرو، قربانیوں میں اضافہ دو. اور کچھ لوگوں کو تو ایسے ہونا پڑتا ہے جو اسی کام کے دیوانے ہو کے رہ جائیں، ان کے اوپر اتنا دھن سوار ہو جائے اس کا کہ وہ پاگل ہو جائے، اس کا کریز ہو جائے. جیسے ذکر کے بارے میں آتا ہے نا کہ ذکر اتنا کرو کہ لوگ پاگل کہیں. کیا مطلب؟ لوگوں کو دیکھ کے پتا چلے کہ ہر وقت ذکر میں رہتا ہے تو کہتے ہیں یہ ذکر کا پاگل ہے. جیسے بعض لوگوں کو کرکٹ کا کریز ہوتا ہے تو وہ کیا بولتے ہیں، کرکٹ کا پاگل ہے. جب دیکھو جب کتنے اسکوئر ہے، کتنے کون کہاں پہ ہے، وہ کس کا کتنا ہوا، کون گرا، کون مرا، یہی رہتا ہمیشہ. تو جس کو جو لوگ کیا کہتے ہیں، یہ پاگل ہے کرکٹ کا. کسی کو کوئی فٹ بال کا پاگل ہے، کوئی کرکٹ کا پاگل ہے، کوئی موویز کا پاگل ہے، کوئی کسی کا پاگل ہے، تو کوئی تبلیغ کا پاگل. جب تک تبلیغ کے کچھ پاگل کسی جگہ نہیں ہوتے، وہاں پر کام اسٹیبلش نہیں ہوتا صحیح. یہاں پہ تھوڑا پاگل کم ہو گئے ہیں، کچھ پاگلوں کی ضرورت ہے، کچھ دیوانے چاہیے. مطلب جنون کی حد تک، جذبہ سب کچھ لگا دینے کے جذبے کی حد تک جب کچھ لوگ آمادہ ہو جاتے ہیں، ان کا فرض، ان میں صرف بیلنس اتنا ہی چاہیے کہ وہ اپنے اوپر جو چیز لاگو کر رہے ہیں دوسرے پہ تھوپنا نہیں، انہوں دوسرے کو دوسرے کے حساب سے رکھنا، لیکن ان کو جو جذبہ اللہ نے دیا وہ اس اعتبار سے جب لگتے ہیں تو میرے دوست بڑا کام ہوتا ہے. ایک زمانے میں بڑا کام ہوا، یہاں پہ بڑی جماعتیں نکلتی تھیں، بڑا طاقتور مرکز تھا، بہت کچھ الحمدللہ بے شمار، ابھی بھی الحمدللہ ہو رہا ہے کام، لیکن اتنے سب کچھ مسلمان یہاں پر ہوتے ہوئے، جب کچھ بھی نہیں تھے اتنے، اس سے زیادہ کام ہوتا تھا. تو اب اتنے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں آ گئے ہیں، بس گئے ہیں، اور شعور والے ہیں اور نمازی ہیں، پھر بھی نہیں ہو رہا. اس کا مطلب ہے کہ اس فہم سے خالی ہے دنیا، اس تصور سے خالی ہے، اس کی فادیت کھو گئی ہے، اس کی اہمیت ذہنوں سے کھو گئی ہے، اوجل ہو گئی ہے. اس کو پھر زندہ کرنے کی ضرورت ہے. اس کے واسطے ہمیں پہلے خود وقت فارغ کرنا پڑے گا، خود اس فہم کو لینا پڑے گا، اس فکر کو لینا پڑے گا، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ چمکے گا. اور جس جگہ پر یہ کام چمک جائے گا میرے دوستو، دین وہاں پر چمک جائے گا. کیونکہ اس عمل کی خصوصیت ہے اس مزاج کو لانا جو دین کا مزاج ہے، اسلام کو لے آنا عملی طور پر، ذہنی طور پر اسلام آ گیا دل میں، بس جو اللہ کا حکم آیا وہ مان لیا، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آیا وہ مان لیا، جو سنت سامنے آ گئی اس کو اپنا لیا. کون چاہ رہا کون نہیں چاہ رہا، جاب ملے گا نہیں ملے گا، کوئی بیٹی دے گا نہیں دے گا، اس سے بحث نہیں رہتی. انہیں بولتا بھائی یہ سنت ہے، اب نئی بیٹی دے رہا تو میں کیا کروں، وہ ہے اوپر، انہیں خود ایک بیٹی کو بھیجیں گا کون سی. تم ہوتا ہے ایسا، اور جو ہمت کرتا ہے اللہ پاک اس کی مدد بھی فرماتا ہے. سات دن ایسے قصے پیش آتے ہیں نوجوانوں کے، کچھ بہک تھوڑا سا بےچارے پھسل جاتے ہیں اپنے حالات صحیح کرنے کے لیے، مار بھی کچھ جم جاتے ہیں، جو جم جاتے ہیں ان کا کچھ بھی نہیں بگڑتا. سارے کام ان کے ہو جاتے ہیں اور ان کو عزت بھی اوپر سے مل جاتی ہے، حتیٰ کہ جاب میں فیسلٹیز بھی ان کو دے دی جاتی ہیں. وہ تمہارا ٹائم ہو گیا پریئر کا، جاؤ بھائی تم. ایک آدمی ادھر نماز کا ٹائم مانگنے کے واسطے شرما رہا ہے اور دوسرے آدمی کو آفیسر جو ہے نا وہ کہہ رہا کہ تمہارے نماز کا ٹائم ہو گیا، جاؤ نماز پڑھو. یہ کب ہوا؟ جب انہیں جم گیا، میں نماز پڑھوں گا تو نوکری کروں گا، نہیں تو میرے کو نماز کا اگر تو ٹائم نہیں دے رہا تو میں نوکری نہیں کر سکتا. آدمی کام کا ہے، اصل تو کام کا ہونا پڑتا ہے، آدمی کام کا ہے. اس نے کہا کہ بھائی اس کو دس منٹ دو یار، کیا مصیبت آئی ہمارے سر پہ. وہ خود ہی دے رہے ہیں کہ بھائی تمہاری جاب پریئر کا ٹائم ہو گیا. اب انہیں ہمارے واسطے بھی پرے کرو، ہمارے واسطے بھی دعا کرو. یہ چل رہا ہے سلسلہ، ہمت پہ ہے بات. تو اسی طریقے پر یہاں دین کی محنت کے لیے اگر ہمت کی جائے گی تو اللہ راستے کھولیں گے. تو سب تیار ہیں انشاءاللہ اس کے لیے میرے دوست. اللہ پاک مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمت کرو، ارادے کرو، عزائم کا اظہار فرماؤ. میرے دوستوں اس کام کو زندہ کرنا ہے اور ماشاء اللہ اللہ پاک قبول فرمائے. اور میں بھی 26 سے 40 دن کی جماعت میں میرا بھی نام ارادہ ہے انشاءاللہ. دعا سب ساتھیوں سے درخواست ہے کہ ارادے کرو، ترتیب جو ہے نا بنے، اپنے حساب سے بناؤ.
40 days اکتوبر
رمضان کے بعد ایک چار مہینہ کہیں
اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آسان.
جی
ماشاء اللہ اللہ قبول فرمائے، اللہ برکت دے.
40 دن
جی ماشاء اللہ بہت اچھا، اللہ تعالیٰ. کس کے ساتھ؟
جی
حضرت کے ساتھ.
حضرت کے ساتھ چلیے.
نہیں نہیں ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ
40 days ان شاء
اللہ ماشاء اللہ. چلو فرماؤ بھائی. دیکھو یہ ایک ایسا عمل ہے جس کا مجھے اور آپ کو سب کو اللہ سے مانگنا ہے اور اللہ سے اپنی نیت کو صحیح کر کے ارادہ کرنا ہے. نہ میرے کہنے کی وجہ سے ہے، نہ آپ کے ہمیں سنانے کی وجہ سے، بلکہ یہ ہے کہ ہم یہ طے کریں کہ یہ کام اللہ پاک مجھ سے لے، مجھے اس کی توفیق دے. اور اللہ سے پہلے معافی مانگنی ہوتی ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دینا، میرے گناہوں کو معاف کر دینا، پھر مجھے توفیق دے دینا. ساتھ کہ گناہوں کی نحوست سے اس کام کی توفیق نہیں ہوتی، گناہوں کی نحوست اس سے محروم کرتی ہے. تو استغفار کی کثرت کے ذریعے سے اس کام کی توفیق مانگی جاتی ہے. یہ اتنا مبارک کام ہے، مبارک عمل ہے، مفید عمل ہے، فائدے والا ہے. تو اس لیے ہمت تو کر لو کہ بھائی نہیں اللہ توفیق دے، میں ارادہ کر لے رہا ہوں. بلکہ
رمضان
اللہ قبول فرمائے.
وکیل بھائی 40 days نومبر ڈسمبر
ان شاء اللہ رمضان ماشاء
اللہ. نیکسٹ ویک جماعت از گوئنگ فرسٹ ویک ان شاء اللہ. سجاد بھائی ان شاء اللہ 3 days. جی ہو اس بیک نہیں آئے سر. جی ٹھیک ہے رمضان 20 days ان شاء
اللہ. فرماؤ بھائی
ان شاء
اللہ. اللہ پاک جزائے خیر دے، اللہ قبول فرمائے، برکت فرمائے.
وی میک ترتیب فار اور ہول لائف 40 days 4 months لیٹ آر آسکنگ ایوری بڈی شوڈ اسپینڈ ایٹ لیسٹ 4 months ون از لائف ٹائم اینڈ 40 days ان شاء اللہ. ایوری
ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ. چلو پھر ابھی چلو ہمارے ساتھ. اجتماع تو شروع ہے 24 سے، 24, 25, 26 کو اجتماع ہے شکاگو میں. 26 کو ہم لوگ نکل رہے ہیں انشاءاللہ. ہو سکتا ہے تمہارے گاؤں کو آ جائیں. ہم تو جماعت سے امیر صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ ادھر ڈال دو ہم کو.
جی
اچھی بات ہے. بولو.
40 days,
اللہ توفیق دے, اللہ قبول فرمائے.
Everybody should make induction. Nobody should leave the Majma without making
انشاءاللہ. اللہ پاک ارادہ کرنے والوں کے لیے آسانی فرمائے, مبارک فرمائے, ان کے جان مال میں برکت عطا فرمائے. اللہ پاک ان کے رزق میں برکت فرمائے, ان کے گھر والوں کے حالات کو صحیح فرمائے, صحت عطا فرمائے. اچھا ماشاء اللہ, اچھا 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 اچھا, بہت اچھی بات ہے. اللہ قبول فرمائے.
مقامی ہمارے
ان شاء اللہ برادر, جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ ریوارڈ یو فور یور ٹائم ان شاء اللہ. اس دس پروگرام ان جاب سے مغرب ہے نمبر 0 پہ ان شاء اللہ. اینڈ یو نو سیٹرڈے از اور ڈے اف گرش آلسو, سو ان شاء اللہ گرش کو واسو ٹیک پلیس جو اپ کے راستہ ان شاء اللہ تعالی شو ٹائم بھی دیو فور دی گرش آلسو.
جماعت میں جانے کی جو محنت ہوتی ہے وہ جانے کی ہے, اور جب تک آدمی نہیں جا رہا ہے تو محنت سے اس کو فرصت نہیں ہے. محنت میں تو اس کو حصہ پڑھنا ہوتا ہے, تو ہمارے بڑے اپنے مقام کے کام کی جو ترتیب بتاتے ہیں اس میں حصہ لینا ہے. اس کے ذریعے سے ہمارے لیے ایک ماحول ملا رہتا ہے, ایمان کی گرمی حاصل ہوتی رہتی ہے, اپنی سیفٹی کا انتظام ہوتا رہتا ہے, اور قوت بھی بڑھتی رہتی ہے اندرونی طور پر روحانی. جو اعمال باہر کبھی کرتے رہے ہیں ہم لوگ اللہ کے راستے میں نکل کر, پھر ان کی تازگی ہو جاتی ہے. اور جو مقامی محنت کرتے ہیں تو اس سے مقام پر کام زندہ رہتا ہے, کام ترقی کر پاتا ہے. تو اس لیے ہمارے بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ اپنے جاب پہ رہتے ہوئے, گھر پہ رہتے ہوئے, جو مقامی طور پر چھوٹا موٹا معاملہ ایک تھوڑا اسکیجول ہے, بہت ایزیلی آسانی سے آدمی کے قابو میں آ سکتا ہے, بشرطے کہ وہ ہمت کرے. تو وہ کرنا ہے, کریں گے سب میں. اللهم صل على محمد وعلى سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمد. كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. وبعدد من صلى وسلم وبعدد من قعد وقام, وكما تحب ربنا وترضى أن نصلي عليه, وكما ينبغي لنا أن نصلي عليه. رب اغفر ورحمة تجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم. يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے, ہمارے خطاؤں سے درگزر فرمائیے. یا اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائیے, ہمارے کہنا سننے کو قبول فرمائیے. یا اللہ اسلام کے لیے ہمارے قلوب کو منشرح فرما دیجئے. اے اللہ اسلام کے لیے ہمارے قلوب کو منشرح فرما دیجئے, شرع صدر فرما دیجئے. اے اللہ, اے مولا کریم, دنیا کی بے ثباتی بے حیثیتی ہم پر کھول دیجئے, اور آخرت کی دائمی حیات اس کا انکشاف ہم پر فرما دیجئے. اے اللہ, آپ کی عظمت ہماری تحمل کے بقدر ہم پر کھول دیجئے, آپ کی محبت سب سے زیادہ ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجئے, آپ کا خوف سب سے زیادہ ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجئے. اے اللہ, آپ کے دین کی محنت کا شوق ہمارے اندر پیدا فرما دیجئے, دین کی محنت کا ماحول بنا دیجئے, ہمیں سچے پکے مسلمان بنا دیجئے. اے اللہ, آپ کے پسندیدہ مسلمان بنا دیجئے, آپ کے محبوب بندوں میں ہمیں شامل فرمائیے, آپ کی رضا والی زندگی ہمیں نصیب فرما دیجئے, آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت, اے اللہ, ہمارے اندر اس کو زندہ فرما دیجئے. کرم کا, رحم کا, عافیت کا, یسر کا, سہولت کا اور آسانی کا معاملہ فرمائیے. اے اللہ, ہماری اولادوں کو نیک صالح بنا دیجئے, ہمارے گھر والوں کو, ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے. اے اللہ, ان کو ہمارے لیے مسخر فرمائیے. اے اللہ, ان کو ہماری اطاعت اتباع کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ, گھروں کے اندر اختلاف اور انتشار کو ختم فرمائیے. اے اللہ, پیار و محبت کی فضاؤں کو زندہ فرمائیے. اے اللہ, بڑے چھوٹوں کی قدروں کو زندہ فرمائیے, ماں باپ کی قدر, اے اللہ, ان کی عظمت اور ان کی خدمت کی سعادت سے مالا مال فرمائیے. اے مولا کریم, رزق میں ہمارے برکت فرمائیے, وسعت فرمائیے, سہولت فرمائیے, استحکام و پائیداری نصیب فرما دیجئے. اے مولا کریم, ہم سب کو صحت عطا فرمائیے, عافیت عطا فرمائیے, تمام دشمنوں سے ہماری حفاظت فرمائیے, شیطانی دشمنوں سے بھی, انسانی دشمنوں سے بھی, تمام شرارتوں سے ہماری حفاظت فرمائیے, حاسدوں سے ہماری حفاظت فرمائیے, نظر بد سے ہماری حفاظت فرمائیے, سحر اور آصف سے ہماری حفاظت فرمائیے. اے کریم آقا, ہر طرح کی مخالفتوں و پریشانیوں سے حفاظت فرمائیے, تمام مضلات الفتن سے ہمیں بچا لیجئے, دجالی فتنے سے ہماری حفاظت فرمائیے, محیا اور ممات کے فتنے سے ہماری حفاظت فرمائیے, ظاہری اور باطنی فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیے, علمی اور عملی فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیے, اخلاقی فتنوں سے ہماری اور ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائیے. کرم کا, رحم کا معاملہ فرما کر اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے. وصلی وسلم مبارک علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.